پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ ہم پروگرام پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے گفتگو کی پاکستان کی سیاسی اور سیکیورٹی سے متعلق صورتحال پر، جس کے بعد ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں مائنورٹیز اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے بات ہوگی۔ ہم گفتگو کریں گے شام کی صورتحال پر، اور پھر سابق ڈائریکٹر ایف بی آئی جیمس کومی نے جو کتاب لکھی ہے صدر ٹرمپ کے خلاف، اس پر گفتگو ہوگی۔ آغاز کریں گے ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال سے، لیکن یہ بتاتے چلیں کہ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمیں لائیو سن سکتے ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی اور دیگر پارٹی قائدین کے خلاف مقدمات کو داخل دفتر کر دیا ہے۔ عدالت میں پولیس کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی، جس میں موقف پیش کیا گیا کہ مقدمات کی نئے سرے سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ نیا چالان جمع کرایا جانے تک کیس کی سماعت نہ کی جائے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے بھی ان کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا، اور اس تحریک نے فیض آباد معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں 2 اپریل کو بھی ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کیا تھا، جس کے باعث ملک کی اہم شہروں پر ٹریفک معطل ہو گئی تھی۔ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ سید نذیر صاحب، یہ فرمائیے کہ اس ملک میں جو اس وقت سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے، اس میں کیا مذہبی جماعتوں کی اتنی اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ اب وہ جس طرح سے چاہیں اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں؟ ان کے خلاف مقدمات بھی نہیں چل رہے، ان کے اگر وارنٹس ہوتے ہیں تو ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، ملک میں کیا ہو رہا ہے؟
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک جعفری صاحب، پاکستان میں سیاسی منظرنامے کی بات ہے تو کافی انسرٹن ہے، کیونکہ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کچھ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں، نئے پارٹیوں کو جوائن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ مقدمات ہیں جو رولنگ پارٹی کے اگینسٹ ہے، اور کافی پرو ایکٹیو جوڈیشری بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، ایم ایم اے دوبارہ بن گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ والی، انہوں نے بھی خود کو رجسٹر کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کچھ جو مذہبی تنظیمیں تھے، انہوں نے بھی خود کو پولیٹیکل مین اسٹریم میں خود کو رجسٹر کر لیا ہے، اور ابھی جو ووٹوں کی تقسیم ہے وہ کافی مطلب ہے کہ انسرٹن ہے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت جو ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے، اور جو آپ نے جو اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ جس طریقے سے مقدمات ڈراپ ہو رہے ہیں اور نئے چالان پیش ہوں گے، تو لگتا یوں ہے کہ میرے خیال میں یہ مقدمے نہیں چلیں گے۔ اور دوسری طرف پر حکومت بھی جو تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس میں، وہ بھی اپنے کسی بھی ایسے سچویشن کو جس میں ان کو بعد میں الیکشن میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا یا مخالفت بڑھے گی، اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اپنے لیے کوئی محاذ کھولنا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے پولیٹیکلی ان کو نقصان ہوا آئندہ الیکشنز میں۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو معاہدے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ان کے ساتھ فیض آباد سٹن میں ہوا تھا، درنے میں ہوا تھا، تو اس پر ان کے عمل درآمد بھی کافی سست ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے سٹن دوبارہ لاہور میں ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ معاہدات بھی ہوتے ہیں، اور معاہدات بھی اس قسم کے ہوتے ہیں جس کو عدلیہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور عدلیہ کے بھی کافی توہین ہوا تھا، اس پر بھی کچھ آگے بات نہیں بڑھی۔ تو لگتا یوں ہے کہ مختلف فورسز ہیں، اور وہ ہر فورس ایک دوسرے کے خلاف یا ایک پولنگ سیکٹر ہے، اور وہ پولنگ سیکٹر کی وجہ سے کوئی بھی چیز اپنے منطق کے انجام کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ آئندہ منظرنامہ جو ہے، جو پولیٹیکل ہے، وہ کافی انسرٹن ہے، اور اس کے نتائج بھی کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید کچھ ہینگ ٹائپ یا مکس ٹائپ کا سیٹ اپ سامنے آئے گا، اور پھر جو الیکشن ہوگا وہ الیکشن میں بھی کس قسم کے الائنسز ہوں گے،
یہ بات کی بات ظاہر ہے،
جو ریلیجیس گروپس ہیں ان کے ان کی انکلینیشن، یا وہ جو جیم سپائلر یا ووٹ سپائلنگ یا سوئنگ ووٹ کا کردار یہ ادا کریں گے.
اچھا سلمان عابد صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی بریگیڈیئر سعد نرگس صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، ججوں کے گھروں پر فائرنگ ہو رہی ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ پرومیننس حاصل کر رہی ہیں، عدالتیں یا پولیس کی رپورٹس ان کے خلاف اگر ہوتی بھی ہیں تو کہتے ہیں جی نئے سرے سے تحقیقات ہوگی، تو یہ ملک میں جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، کیا مذہبی جماعتیں امرج کر رہی ہیں بحثیت ایک پاورفل گروپ کے، ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت جو پاور پالیٹکس کے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کے درمیان ایک تنازع، ایک کلیش کی صورتحال ہے. جو سیاسی ادارے ہیں ان کے درمیان، جو قانونی ادارے ہیں ان کے درمیان، جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک پولیش ہے وہ انسٹیٹیوشن کے درمیان، طاقت کے مناقص کے درمیان نظر آ رہی ہے. اب اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ مذہبی سیاست کا بھی ہے. دیکھیے، ایک طرف سے ایم ایم اے بحال ہوئی ہے اور دوسری طرف یہ جو تحریک لبیک ہے اس نے پچھلے ایک برس میں اپنے آپ کو بہت پینیٹریٹ کیا ہے. اور آپ ان کی پینیٹریشن کی حالت یہ دیکھیں کہ جس کانسٹیٹیوئنسی میں انہوں نے بائی الیکشن لڑا ہے ان کو 10-12 ہزار ووٹ ملے ہیں. تو یہ ایک ایوریج جو 10-12 ہزار ووٹ ہے، یہ ایک ایم ایم اے جو پرانی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں ایک نئی جماعت کا ابھرنا اور اس نے جس انداز سے آ کر ایک سیاست کا نیا ٹرن انٹروڈیوس کروایا ہے جس میں کافی تلخی ہے، کافی کشیدگی ہے، کافی تناؤ ہے اور کافی بیشنگ ہے اس کے اندر، اس سے پھر جو ماحول ہے وہ کافی تلخ ہوتا جا رہا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایم ایم اے ہے وہ مجھے بظاہر اس وقت کمزور نظر آتی ہے بہ نسبت اس سے کہ تحریک لبیک آگے بڑھ گئی ہے اور تحریک لبیک میں تشدد کا ایک عنصر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جو ڈومیننٹ کر رہا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ جب پی ایم ایل این کے ختم نبوت کا معاملہ آیا تھا تو پی ایم ایل این کے جو لوگ تھے ان کے گھروں پر حملے ہوئے، ان پر باقاعدہ جو ہے نا ہاتا پائی تک چلی گئی. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ختم نبوت کا معاملہ دوبارہ ابھرا ہے، جو 2018 کی انتخابی مہم ہے اس میں پی ایم ایل این کو کافی ڈیفینسو پوزیشن پر کھڑا ہونا پڑے گا، خاص طور پہ پنجاب کی پالیٹکس میں تحریک لبیک کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ یہ جو پراپر نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے کہ تحریک لبیک کی طرف سے کہ یہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے، انہوں نے جو ہے آئین میں ترمیم کی ہے، راجا رتنو کی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی، معاملات جو حکومت نے طے کیے اس پہ کوئی بات چیت نہیں بنی، تو اس سے ایک کشیدگی کی صورتحال میں 2018 کے انتخاب میں پی ایم ایل این کو ایک مشکل پوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک بات، دوسری بات یہ کہ پی ایم ایل این کو کیونکہ اس وقت جو ہے ویسے بھی ان کی پارٹی کے اندر کافی ڈویژن پیدا ہو گئی ہے اور ڈیوائڈ ہو رہی ہے، لوگ تواتر سے چھوڑ رہے ہیں، تو اس میں ایک مذہبی فیکٹر بھی رول پلے کرے گا. انہوں نے فضل الرحمان کا کارڈ تو استعمال کیا ہے کہ تاکہ جو ایم ایم اے کو بحال کر لیں اور اس کا فائدہ جو ہے مسلم لیگ کو بھی مل جائے، عمران خان کا ووٹ ٹوٹ جائے، لیکن ایم ایل اے میں بھی کچھ جماعتیں جیسے آپ نے دیکھا سمیع الحق گروپ ہے، مولانا شاہد احمد نورانی گروپ ہے، جماعت اسلامی کے اندر ایک پورا گروپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ایم ایل اے کے ساتھ جڑنے کی بجائے دوسرے طریقے سے ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکٹ کے طور پر 10-10-12-12 ہزار ووٹوں کے ساتھ پینیٹریٹ کریں گے مذہبی جماعتوں کے لوگ. اب دیکھنا صرف جو ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ اپنا پلڑا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں سے کس کے اوپر ڈالتے ہیں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ تو الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، انہوں نے کس کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سے مذہبی بنیادوں پر جو کشیدگی ہے وہ کافی پھیلے گی اور اس کا سیاسی امپیکٹ بھی جو ہے وہ بہت ہوگا.
بریگیڈیئر صاحب، بہت اختصار کے ساتھ جو بات ابھی کہی ہے سلمان عابد صاحب نے، کیا مذہبی جماعتیں اب اتنی پاورفل ہو گئی ہیں کہ وہ وہاں پر ایک ٹریگر کر سکیں عقیدے کی جنگ یا یہ کہ فرقہ واریت کی جنگ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے سیاست میں؟
جی بالکل، یہی بات تو ہمارے جو ملکوں سطح پر بھی جو پولرائزیشن ہے اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاکستان میں بھی اس قسم کی پولرائزیشن ہے، اور وہ پولرائزیشن جس طریقے سے ابھی اب آپ کے مہمان صاحب نے بتایا، تو عابد صاحب نے، اور یہ بات صحیح ہے کہ اس پولرائزیشن میں وائلنس بھی آ چکا ہے اور اس میں تلخی بھی اور تناؤ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ایک فیوچر کا جو میں دیکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ ایک ایسا عنصر نہ آئے کہ بالکل کفر کے فتوے لگنے شروع ہو جائے اور جو ووٹ بینک ہے وہ اس قسم کے اس کی اس قسم کی پولرائزیشن ہو جس میں الیکشن کے دوران کچھ وائلنس سامنے نہ آ جائے.
اچھا،
اگر یہ عنصر آ گیا تو یقیناً پاکستان کے سیاست کے لیے ایک بہت بڑا مطلب ایک نیگیٹو افیکٹ ہوگا اور پھر اس کے فالو اٹ افیکٹس بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں.
اچھا سلمان عابد صاحب، ایک آخری بات، جو مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گی مذہبی گروپوں کو اپنی جانب، اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟
جو پانچ دیکھیے نا, جو الیکشن کے اندر جیت اور ہار کا فرق ہوتا ہے وہ 5-10 ہزار ووٹوں کا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ چاہیں گے کہ مذہبی جماعتوں کا ووٹ ان کے پاس آئے. اور خاص طور پہ جو اس وقت جو تحریک لبیک ہے جس کا پنجاب میں بڑا امپیکٹ ہے, یہ اینٹی نواز شریف الائنس نظر آ رہا ہے, تو اس کا فائدہ جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اٹھانے کی کوشش کریں گے. اور جو مجھے سب سے بڑا خطرہ لگ رہا ہے, جو بھی بریگیڈیر صاحب بھی کہہ رہے تھے, وہ خطرہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ نیریٹو ڈیولپ کریں گے پی ایم ایل این کے خلاف کہ یہ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے, اور اس سے پی ایم ایل این کی جو کمپین ہے مذہبی بنیادوں پہ جو ان کو ووٹ ملتا ہے اس کو بھی افیکٹ کرے گا, اور اس میں ایک وائلنس کا آنسر بھی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر سکتا ہے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ فیس بک پر ہمیں اس وقت تو بے شمار لوگ سن رہے ہیں. میں کچھ کے نام بتانا چاہتا ہوں, محمد تقی جسکانی صاحب, حبیب شاہ صاحب, جناب مظہر اقبال صاحب, سمیع اللہ صاحب, ذوالفقار احمد صاحب, نوید مغل صاحب, رشید خان صاحب, عامر ظفر صاحب اور سید ظہور آغا صاحب, اور بے شمار لوگ ہیں. اور آپ ہمیں ٹیلی فون پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, مفت ٹیلی فون کرنے کے لیے ہماری فیسلٹی موجود ہے, اس پہ آپ ہم سے رابطہ قائم کریں. اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر مہندی حسن صاحب, جو جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھی کی ایک چھوٹی سی رپورٹ, اس کو سنتے ہیں پھر تبصرہ ان سے کرواتے ہیں.
پاکستان میں انسانی حقوق کی ایک غیر جانبدار تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی ایچ آر سی پی نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال اب بھی باعث تشویش ہے. سال 2017 سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں ایچ آر سی پی نے کہا کہ ملک میں جبری گمشدگیاں, آزادی اظہار پر پابندی اور مذہبی اقلیتوں کو درپیش خطرات اب بھی انسانی حقوق کے بڑے مسائل ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ 2017 میں دہشت گردی کے سبب ہونے والی ہلاکتوں میں تو کمی آئی, لیکن مذہبی اقلیتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں جیسے آسان اہداف پر تشدد میں اضافہ ہوا. ایچ آر سی پی کا کہنا ہے کہ 2017 میں پاکستان میں توہین مذہب سے متعلق تشدد اور مشتعل ہجوم کے حملوں میں اضافہ ہوا. ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان میں انکوائری کمیشن برائے جبری گمشدگیوں کو 2017 میں 868 کیسز موصول ہوئے, جن میں سے کمیشن نے 555 کیسز نمٹائے.
اس سے قبل کہ میں ڈاکٹر مہندی حسن صاحب کو سمجھ دوں, یہ بتاتا چلوں کہ میں نے جو حقوق انسانی کے وزیر ممتاز تارر صاحب, ان سے اور ان کی وزارت سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی, لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا, اس لیے ہم حکومت کا یہاں پر جو رد عمل ہے وہ نہیں دے سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کی کمیشن نے رپورٹ جاری کی ہے, اس کے بارے میں آپ کی بھی ظاہر ہے کہ سرکاری لوگوں سے گفتگو ہوئی ہوگی, ان کا کیا رسپانس, وہ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے, اگر ان کا کوئی پازیٹیو ریسپانس ہو یا وہ سنجیدہ ہوں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے, تو حالات میں بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے جو نہیں ہو رہی. اور جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے, یہ ایک کمزور حکومت ہے.
جی,
ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ حادثاتی پرائم منسٹر ہیں, کوئی اس انداز سے پرائم منسٹر نہیں بنے ہیں جیسے جمہوریتوں میں بنا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ریلیجس مائٹ ہے, اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے مائنورٹی میں ہونے کے باوجود, جو مذہبی انتہا پسند ہیں ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اور جہاں تک مائنورٹیز کے خلاف اقدامات کا تعلق ہے اس کی ریسپانسبلٹی انہی پہ عائد ہوتی ہے. اور یہ جو ابھی حوالہ آپ کی رپورٹ میں دیا گیا,
جی,
اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حقیقت پہ مبنی نہیں تھا. جو یہ تنظیم ہے جس نے دھرنا دیا وہاں اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی, 12-14 دن اس پہ دھرنا دیے رکھا داتا دربار پہ, اس کے بعد ان کے خلاف اسلام آباد کا جو کیس رجسٹر ہوا تھا اس کو آج ختم کر دیا گیا, اور یہ کہہ دیا گیا عدالت میں کہ اس کی ہیئرنگ بند کر دیں, ہم دوبارہ تحقیقات کر کے کیس فائل کریں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی کمپرومائز ہو گیا حکومت کا ان سے, اور حکومت نے ہتھیار ڈال دیے. اب مجھے یقین ہے کہ دوبارہ وہ جو کہا ہے انہوں نے کہ دوبارہ تحقیقات کر کے کیس فائل کریں گے, وہ کبھی نہیں ہوگا.
اچھا یہ صحیح ہے, لیکن یہ بتائیے مجھے جو بات میں پوچھ رہا تھا, آپ کی جو رپورٹ, اس پر کوئی ریئیکشن دیا ہے گورنمنٹ نے اب تک؟
نہیں جی, گورنمنٹ ریئیکشن لے تو جیسا میں نے پہلے کہا
صحیح,
تو حالات امپروو ہو جائیں. گورنمنٹ جو ہے وہ جب بھی مذہب کا سوال آتا ہے کہیں, خواہ وہ مذہب کے دھرنے ہوں یا مذہب کے حملے ہوں مائنورٹیز پہ, ریلیجس مائنورٹیز پہ, اس میں حکومت کا رویہ فوراً معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے.
اچھا اب ہم
کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں جس سے وہ اپنا دامن بچا سکے. جی
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صوبیہ صاحبہ نے, جو کہ ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کے سن سے, اور محترمہ آمنہ جنجوا صاحبہ نے جو کہ ڈیفینس فار ہیومن رائٹس سے تعلق رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہیومن رائٹس کے ایشوز کے علاوہ پاکستان میں لا پتہ افراد کے معاملات کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی کمیٹی نے, کمیشن کے سربراہ نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ رپورٹ کیے گئے 4930 کیسوں میں سے 1710 کی تحقیقات جاری ہیں, جبکہ بہت سارے دیگر کیس نپٹائے جا چکے ہیں. پیر کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے حقوق انسانی کے اجلاس میں کمیٹی کے سربراہ جاوید اقبال صاحب نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے لاپتہ افراد کی جانب سے 723 کیس رپورٹ کیے گئے تھے, جن میں سے اب تک 505 کو نپٹایا گیا ہے. کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرنے والی قومی اسمبلی کی رکن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کمیشن نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. ان کا کہنا تھا محترمہ کا کہ یہ سنیے انہوں نے کیا کہا.
دیکھیے جو یہ آواز اب اٹھ رہی ہے, ہم لوگ کو بھی جو انہوں نے فگر دیا تھا کہ 4929 جو تھے ان کے پاس کیس آئے تھے, اس میں 3000 سم تھنگ پلس, آئی ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ فگر رائٹ ناؤ, یہ انہوں نے سالو کر لیا. ہمارا ان سے سوال یہ تھا کہ یہ جو سالو آپ نے کیا ہے, واٹ یو مین بائی آپ نے سالو کر لیا ہے, تو انہوں نے کہا ان کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا تھا, سو دے آر نو مور مسنگ پرسن. ہمیں بینگ ان دا ہیومن رائٹ کمیٹی, ہمارا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کو صرف یہ پتا چل جائے کہ وہ انسان مل گیا ہے تو دیٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. ہمیں یہ بھی پتا چلنا چاہیے تھا کہ بھائی آخر ان کو مسنگ ہوئے کیسے, کون لے کے گیا تھا, کدھر گئے تھے. ایک اپنے مرضی سے کوئی چلا جاتا ہے, دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ, لیکن اگر کسی نے ان کو اغوا کیا ہے اور لے کے گئے تو اس کا اگر ہمیں پتا نہیں چلے گا تو یہ مجھے بتائیے کہ ایون بینگ اے پارلیمنٹیرین اور ایون بینگ اینی تھنگ, آپ اس کے خلاف کیسے آواز اٹھائیں. تو یہ جو نئی چیز ہوئی ہے یہ کوئی غلط نہیں ہوئی ہے, بالکل صحیح ہو رہی ہے. کوئی تو اس کی آواز اٹھائے کہ یہ ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں وہ کہاں گئے, کون لے کے گیا, کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ.
جی یہ تھی زہرا ودو صاحبہ, ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر صوبیہ صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ بھی اس کمیٹی کے رکن ہیں, آپ نے بھی اس سلسلے میں کاوشیں کی ہیں, کچھ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو کیا ہو رہا ہے.
سب سے پہلے تو السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
میں نے یہ ایشو اس لیے اٹھایا کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا جن کے فیملی پرسنز جو ہیں وہ مسنگ تھے, اور ان کے مسنگ ہونے کی وجہ سے اس ایشو کو میں نے ریز کرنا چاہا, اور تقریباً 1.5 ایئر ہو گیا کہ میں اس کمیٹی کی ممبر ہوتے ہوئے بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی. فائنلی جب ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا موقع ملا تو ہم نے اس پہ بات کی, لیکن اس پہ بھی ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں مل سکا. بہت گڈی گڈی سی ہمیں رپورٹ دی گئی, بریفنگ دی گئی کہ ہر چیز بہتر ہے, کیس سالو ہو گئے ہیں, لوگ ریکور ہو چکے ہیں, لیکن ان لوگوں کو جو ریکور ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ کہاں مسنگ تھے اور کس وجہ سے مسنگ تھے, کیا اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے, اور واپس آنے کے بعد کیا ان کی سائیکولوجیکل کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, آر دے سیٹسفائیڈ اور ناٹ, یہ ساری چیزیں ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں مل سکا. तो आई थिंक के सबसे जो इस चीज में वीक पॉइंट यही है कि जो हम इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेटेड हो गए हैं, जिसका रीजन ये हो सकता है कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा प्रायोरिटी पे आ गए हैं एज कम्पेयर टू नेशनल इंटरेस्ट. क्योंकि हम लोगों का, मुझे नहीं समझ में आता है कि हमारी गवर्नमेंट कहाँ पर है और ये कौन लोग हैं जो हमारे लोगों को उठा के ले जाते हैं और फिर वापस नहीं लाते हैं.
अच्छा, हमें हमारे साथ तो इस वक्त आमना जिंजुआ साहब भी हैं जो डिफेंस फॉर ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक़ रखती हैं. मोहतरमा, आप बराह रास्त मुतासिर भी हुई हैं इस मिसिंग पर्सन्स के वाक़े से. आप बताएंगे कुछ सिलसिले में क्या हो रहा है, आपने भी काफ़ी काविशें की हैं.
जी हाँ बिल्कुल, जी सैनेट के साथ मैं तकरीबन पिछले एक साल से वाबस्ता रही और मैंने जो नज़र अब्बानी की सरबराही में जितनी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन्हें दिए और इसके नतीजे में उन्होंने एक 300 सफहात पर मुश्तमिल एक स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस के नाम से एक रिपोर्ट जारी की और गवर्नमेंट को दी, जिसपे कि आज तक कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ. तो इसी तरह पे सुप्रीम कोर्ट में हमारे तकरीबन 755 केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, उसमें भी एक रस्मी सी कार्रवाई जारी है और कोई भी फाइनल ऑर्डर या जैसे होता है कोई ऐसा कदम जैसे कि बहुत इस मसले के हल में कोई रहनुमाई मिलती हो या कोई इम्प्यूनिटी ख़त्म होती हो या जो इदारे उठा के लेके गए, बाज़ दफ़ा तो नाम भी हमारे पास आए हुए हैं और बेशुमार नाम अवेलेबल हैं जिन्होंने उठाया और जिनके कब्जे में वो लोग के बरामद हुए, मगर इसके बावजूद किसी के खिलाफ भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. इस कमीशन का भी यही हाल है कि उन्होंने भी आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया और प्रोडक्शन ऑर्डर बेशुमार दफा वो देते हैं, उनमें सालों गुजर जाते हैं, दो दो साल कई कई लोगों के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर के गुजर चुके हैं, मगर नॉन कंप्लायंस के बावजूद वो कोई एक्शन नहीं लेते. तो ऐसा टूथलेस कमीशन का कोई फायदा नहीं है जो कि अपनी बात ही नहीं मनवा सकता हो और अभी तक उसकी पहली रिपोर्ट ही अंडर लॉक एंड की है.
अगर मगर एक, एक, एक सवाल जी, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा, एक मिनट रोकूंगा, इसलिए जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं उस कमीशन के चेयरमैन, उनका कहना यह है कि जब लोग छूट कर आते हैं तो वो बात नहीं करते, डरते हैं, खौफजदा होते हैं, तो उसका तो कोई हल उनके पास नहीं है, वो क्या कर सकते हैं सिलसिले में.
मगर ऑलरेडी जो नाम उनके पहले से जो उनके रिश्तेदार दे चुके थे उनके ऊपर तो कार्रवाई हो सकती है, वो तो आके नहीं बोलेगा, जाहिर है उसने जिंदा रहना है, वो हार्डली नॉर्मल होता है, वो तो बिल्कुल अपहाज और मफलूज होकर आते हैं. एक कैदी ऐसा है जो कि आज तक बोला नहीं है, वो उसे एक साल हो गया है वो बोल नहीं रहा. तो ये इनकी कंडीशन होती है, इनकी कोई रिहैबिलिटेशन नहीं है. डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अपनी 2016 में एक ग्रीफ अनटोल्ड के नाम से एक किताब भी जारी की है जिसमें मुकम्मल सर्वे है, 100 फैमिलीज के ऊपर रिसर्च है और उसमें हमने पूरा अखज किया है और अनचैलेंज है वो अभी तक.
अच्छा.
कि कितनी रिहैबिलिटेशन की जरूरत है उन फैमिलीज को जो कि इस अमल से गुजर रही हैं और जबरी गुमशुदगी के जो शख्स गायब है उसकी पूरी फैमिली जबरी गुमशुदगी के विक्टिम है और उसकी जो सिर्फ उसके वापस आने वाले की ही नफसियाती उसकी जरूरत नहीं है बल्कि उसकी पूरी फैमिली को नफसियाती उसकी जरूरत है ट्रीटमेंट की.
अच्छा,
क्योंकि वो मरीज बन चुके हैं, दुख को उठा उठा के अदालतों में फिर फिर के और कहीं कोई सुनने को नाम नहीं लेता, जो भी है एजेंसीज इन्वॉल्व है डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बेड भी हम आपका साथ नहीं दे सकते, आखिर फिर वो औरतें माएं बच्चे कहाँ जाए.
सही.
या तो उनको साथ ही बंद कर दिया करें, मेरी इल्तजा है उनको भी बंद कर दिया करें, अंदर फैमिलीज के लिए भी कोई रखें कोई प्रोविजन जिसमें कि सब फैमिलीज तो इकट्ठी हो ना चलें, आप ये नहीं चाहते कि उनका रابطہ हो और लोगों से, फैमिलीज को तो इकट्ठा कर दें.
अच्छा,
तो इस तरह कर दें, कुछ तो राह निकाले ना उनको, ना इधर जिंदा छोड़ा है ना उधर जिंदा छोड़ा है.
अच्छा डॉक्टर महंतेसन साहब, ये बताइए कि आपका
इंसानी हकूक की वायलेशन है.
डॉक्टर महंतेसन साहब बताइए कि आपका जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो इस सिलसिले में कुछ कर रहा है.
बात ये है जी कि जो हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है किसी खानदान की किसी फर्द की, उस पर तो हम एक्शन लेते हैं, जो इदारे मुनासिब हैं उन तक अप्रोच करते हैं, लेकिन हम बगैर कंप्लेंट के हम एक्शन नहीं लेते. हमारा एक कंप्लेंट सेल है और एक इंचार्ज है कंप्लेंट्स की, उनके पास जो शिकायत आती हैं उस पे हम एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और ये जो कुछ बताया गया है अभी मैं सुन रहा था, इसमें ये बात बहुत वाज़े है कि जो लोग नहीं बताते वो इसलिए नहीं बताते कि आम तौर पे ये पब्लिक ओपिनियन है कि ये उठाने वाले जो सरकारी इदारे हैं ये बहुत ताकतवर इदारे हैं। हमें सिर्फ एतराज ये है कि वो अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं या ले जाते हैं तो मिसिंग पर्सन बनाना उसका हल नहीं है, बल्कि रेगुलर उसको गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अदालत में पेश करना जरूरी है, जो भी इल्जाम है उस पे जिस वजह से उसको पकड़ा गया है।
सही,
ये रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से
ये मामला
पैदा होती है।
अच्छा डॉक्टर सूबिया, ये बताइए कि आपकी कमेटी इस सिलसिले में कोई फर्दर एक्शन ले रही है?
देखिए, हमें बहुत मुश्किल हुई इस एजेंडा को टेकअप करवाने में ही। आई होप कि अब इतना हम कर सकें, क्योंकि देखें एक चीज होती है ना कि जब बंदे की डेथ हो जाती है, डेड बॉडी फैमिली के पास पहुंच जाती है, तो वो एक सुकून होता है कि भाई हाँ बंदा मर गया है। लेकिन मिसिंग पर्सन की फैमिली ऐसे होती है कि ना तो वो जिंदों में रहती है ना मुर्दों में होती है, और हर वक्त वो टेंशन में रहते हैं। और सही कह रही है मिस जंजुआ के वाकई वो चीज पूरी फैमिली की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि पूरी फैमिली इतनी डिस्टर्ब होती है कि वो नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल नहीं रहते हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहें, उन लोगों जिनके साथ ये हुआ है हम उनकी आवाज बन के उनकी कुछ मदद कर सकें।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूबिया आपका, आमना जंजुआ साहब आपका, डॉक्टर मेहदेसन साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जरा हमारे साथ रुकिए, एक ब्रेक के बाद हम एक और अहम मौजू पर आपको जहमत देंगे एक चंद मिनट के लिए, लेकिन ये एक ब्रेक।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मसला जो अकलियती बरादरियां हैं उनका भी है, उनको ये कहना है उनका कि उनको मसावी हकूक तो हासिल हैं पाकिस्तान के शहरियों की हैसियत से, लेकिन इन अकलियतों को जो पार्लिमानी सियासत में उसमें उनकी जायज़ नुमाइंदगी नहीं दी गई है। गैर मुस्लिम आबादी के लिए जो नशस्तें मखसूस हैं उनमें हर पार्लिमानी जमात एक तनासुब से अकलियत बरादरी के लोगों को ऐवान में आने के मौके फराहम करती है, और जबकि गुज़िश्ता 21 बरसों में अकलियतियों की आबादी में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन उस हिसाब से जो उनकी नुमाइंदगी है उसको नहीं बढ़ाया गया। मुस्लिम लीग नून के एक रुकन कौमी असम्बली हैं खलील जॉर्ज, उनसे जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने गुफ्तगू की तो उन्होंने भी इस सिलसिले में यूँ ज़ाहिर ख्याल किया।
इलेक्शन रिफॉर्म्स में जो कमेटी बनी थी उसमें भी मैं गया और मैंने कहा कि जी इसको आप देखें और ये बड़ी इस टाइम ज्यादती है, लेकिन ये कि इस पर अभी सच्ची बात तो ये कि इस पर कोई अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ।
जी हमारे साथ तो इस वक्त ज्वाइन किया है हमें डॉक्टर रमेश मकवानी साहब ने भी, जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपको क्या शिकायत है माइनॉरिटी होने की हैसियत से जो नुमाइंदगी है, जैसे कि हमारे ईसाई या मसीह बरादरी के लोगों ने कहा, आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, कितनी नुमाइंदगी होनी चाहिए?
शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लाइन पे लिया। पहली चीज तो ये कि 2013 में नून लीग की हुकूमत आई और मैं भी उसका हिस्सा था, और यही हमारी कमिटमेंट थी, पार्टी के मैनिफेस्टो था कि हम जो सीटें 2002 में 202 सीट थी, जनरल सीट थी, उसको 272 की गई। 202 के टाइम पे 10 सीटें रिजर्व थी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की, 272 के टाइम पे 4 सीटें बढ़ानी थी, 14 करनी थी, हमने नहीं की थी, तो हम वो सीटें भी बढ़ाएंगे और आपको दोहरे वोट का हक देंगे, ड्यूअल वोट का राइट देंगे कि आप आजाद कश्मीर की तरह अपने नुमाइंदे खुद इलेक्ट करें। سلیکٹ نہیں ہو، یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو، پہلا ہمارا یہ کام تھا. دوسرا یہ تھا کہ ایویکیوٹرس جو ہے وہ نان مسلم کمیونٹی جو یہاں سے چلی گئی ہے اپنی پراپرٹیاں چھوڑ کے، اس کی جو ٹرسٹ ہے اسرائیل میں مسلمان بنتا ہے، جہاں پہ مائنارٹی کی پراپرٹیاں مسلمانوں کی ہے وہاں پہ مسلمان بنتا ہے، انڈیا میں مسلمان بنتا ہے، تو ادھر پاکستان میں ہندو بننا چاہیے. مگر ان دونوں کمٹمنٹ کے اوپر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پھیل گئی. آخر 9 فروری 2014 کو مجھے جانا پڑا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں 16 ہیئرنگ کے بعد 19 جون 2014 کو ایک ججمنٹ آئی میرے آرگیومنٹس کے اوپر. اوبر یہاں ادھر میں نے ساری بات کی کہ کیا مائنارٹیز کے مسئلے مسائلے ہیں اور کیا نہیں ہے، اور اس کا میں نے حل بھی بتایا. حل کی میری پہلی پرائرٹی یہ تھی کہ نان مسلم ریزرو سیٹس تھرو الیکشن اور اس کا تناسب جو ہے وہ 5% کے حساب سے کیا جائے. پھر میں نے تین مرتبہ بل اسمبلی میں، اسمبلی کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک بل 6 مہینے کے تک جو ہے وہ دوبارہ نہیں ڈالا جاتا، ہر سال میں نے بل اسمبلی میں دیا، مگر تینوں مرتبہ بل اسمبلی سے ریجیکٹ کیا کہ ابھی یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. میں نے ادھر ایگزامپل بھی دیا کہ 2002 میں جب 202 تھی، 2013 میں دو جب آپ نے 272 کر دیے، تو کم سے کم وہ تناسب بڑھنا چاہیے پاپولیشن کے حساب سے. جب مسلم سیٹس بڑھ رہی ہیں جنرل سیٹس تو یہ بھی مگر نہیں بڑھی، اور ریزرو سیٹس بھی جو ہے وہ تھرو سلیکشن نہیں رہی، تھرو الیکشن نہیں ہوئی.
اچھا.
یہ مسئلے مسائل بڑھتے گئے. جب الیکٹورل ریفارم کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تب میں نے ادھر بھی، خلیل جارج کا بل نہیں تھا، میرا بل تھا، میں نے ادھر بل دیا، میں وہاں پہ بھی گیا، ادھر میں نے بریفنگ دی، مگر اس کے باوجود بھی یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہوئے. آخر کار پی ایم ایل این کو نان مسلم کمیونٹی نے الوداع کہہ دیا، اور میں نے خود پی ایم ایل این پارٹی چھوڑ دی. میں نے کہا یہاں پہ نان مسلم کمیونٹی کا کوئی بھی کام پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیا کیا، ایک ایسی حرکت کی کہ ہمارے شیو شنکر بھگوان کی تصویر جو ہے وہ عمران خان کے تصویر کے ساتھ لگا کے ایک اشتہار شائع کیا، ایک فیس بک کے اوپر ایک نیوز ایشو کی کہ یہودیوں کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے، عمران ان کا بھگوان ہے. ایسے قسم کی حرکت کر کے جو ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ مہرا چلا دیا.
ٹھیک ہے.
میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے اندر ایسی میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس قسم کی، جماعت اسلامی تو ایسی سیاست کرتی ہے اور ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہے، مگر پی ایم ایل این جو اندر سے جس کی سیاست ایسی نظر آتی ہے، تو کیسے یہ نان مسلم کمیونٹی کے مسئلے مسائل حل ہو سکتی ہیں؟
صحیح.
میں تو چاہتا ہوں کہ آپ نے وائس آف امریکہ کے تحت کبھی واشنگٹن سے، کبھی نیو یارک سے، ایون وال اسٹریٹ جرنل کو، نیو یارک ٹائمز کو بھی اس چیز میں حصہ لینا چاہیے کہ نان مسلم کمیونٹی کے مسئلے مسائل کے حل کے لیے یہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں. اس وجہ سے ہم ساری مائنورٹی کمیونٹی اس مرتبہ سارے مل کے ووٹ ہم پی ٹی آئی کے عمران خان کو دے رہے ہیں.
اچھا.
کہ عمران خان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اب حکومت میں 2018، کیونکہ ابھی 3 مہینے کے بعد الیکشن ہے، الیکشن میں جیت کے آپ کی جو منسٹری میاں صاحب نے جو ختم کی ہے، جو مائنورٹی کی منسٹری،
ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت کم ہے جی،
آپ کا ہیومن رائٹ سیل بھی یہاں پہ کھولوں گا کہ آپ کے ساتھ ہیومن رائٹ وائلیشن بھی نہیں ہو، آپ کی سیٹیں بھی بڑھاؤں گا، اور آپ کو دور ایوارڈ کا حق بھی دوں گا، ایویکیو ٹرسٹ کا چیئرمین بھی ہندو لگاؤں گا. یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہے. اس مرتبہ ہم نے ایک یک مشتر کے،
اچھا ہم نے مطلب پی ایم ایل این کو بھی زحمت دی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا عام طور پر، اور اس دفعہ بھی نہیں ملا. ڈاکٹر مہندی حسن، ایک آخری بات، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی مطالبات ہیں مائنورٹیز کے، ان کے سلسلے میں مزید کیا ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر رمیش کمار مکوانی صاحب نے بھی کہا؟
دیکھیے، یہ سوچنا چاہیے حکومت کو اور حکومت کے اداروں کو کہ جب اس قسم کا سلوک آزادی سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا جب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ الگ ہو جائیں گے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، اور میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، ان پرنٹ بھی اور آپ کے یہاں بھی اور دوسرے اداروں پہ، کہ ایک ریلیجس ایٹموسفیئر اور ریلیجس سٹیٹس اور ڈیموکریسی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تو پاکستان میں جس طرح ریلیجس مائٹ کا انفلوئنس ہے، اس میں جمہوری حکومت جو ہیں وہ ریلیجس مائنورٹیز کو حاصل ہونے بہت مشکل ہیں, کیونکہ جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے اور حکومت کے رویے معذرت خواہانہ ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. جی
بہت شکریہ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب آپ کا, اور جناب ڈاکٹر رمیش کمار مکوانی صاحب, آپ دونوں صاحبان نے بڑی زحمت فرمائی, ایک انتہائی اہم موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن ایک بریک کو غالباً ہمیں لینا ہے, اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک, ہم یہاں وائس آف امریکہ سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے بے شمار لوگ ہمیں, ہمارے سننے والے اس وقت تو فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں. کچھ نام میں پہلے بتا چکا ہوں, کچھ نام اور بتا دیتا ہوں. رحمت افغان صاحب ہیں, عرفان اللہ خان صاحب ہیں, حوق مین صاحب ہیں, گلزار شمین صاحب ہیں, منظور احمد سمیجو صاحب ہیں, پیر یحییٰ صاحب ہیں, گڈ نیوز بھی ہوئے انہوں نے لکھا ہے, وقاص احمد صاحب ہیں, سلام لکھا انہوں نے. تو اس طرح سے, اور ہمارا جو مفت فون کرنے کے لیے نمبر ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں, 0800077789, جس پر آپ ہمیں کال کر کے مفت ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. اور اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ سابق ڈائریکٹر ایف بی آئی کومی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کو بہت کرٹیسائز کیا ہے, اور صدر ٹرمپ نے بھی جواب میں ان کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس کتاب کے ایک ایسے سال میں جبکہ امریکہ میں ایک انتخابی سال ہے, آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, یہ کتاب جو ہے, جس میں بالکل درست فرمایا کہ اس وقت ملک کے اندر جو ڈویژنز پیدا ہو چکی ہیں سیاسی اور اخلاقی, ان کو اور بڑھا دیں گی, جس کی وجہ سے لوگوں کا سوچنے کا طریقہ اور ایکسٹریم پہ چلا جائے گا. جو پہلے ہی ٹرمپ صاحب کو پسند نہیں کرتے وہ ان کے اور خلاف ہو جائیں گے, اور جو ٹرمپ صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ ہر حالت میں ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو کتاب ہے, اس کا اثر جو ہے ایک معاملے میں تو کنسٹرکٹیو ہے, لیکن ایک بڑی حد تک یہ اس لیے ڈسٹرکٹیو ہے کہ ملک کے اندر جو ڈویژنز پائی جاتی ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی, اس کی وجہ سے ملک کی کوآرڈینیشن اور اس کے اندر کلیکٹیو ڈیسیژنز لینے کی صلاحیت اور کم ہو جائے گی.
جی
اچھا اچھا, دیکھ لو. جی
فرمائیے. جی ہاں فرمائیے, فرمائیے ڈاکٹر صاحب.
میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ کتاب جو ہے اس کی بحیثیت ایک لیگل ڈاکیومنٹ بہت اہمیت رکھتی ہے. ضروری یہ ہے کہ یہ جو صاحب یہ کتاب لکھی, جو فارمر ڈائریکٹر
جیمز کوبی جی,
ان کو ایک یقیناً ایک وٹنس بن کے سامنے آنا ہوگا, جو کہ ملر انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اس کے متعلق باتیں آگے کر سکیں اور اپنے ایکسپیرینس اور اپنا ایویڈنس پیش کر سکیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کچھ حد تک جو انسرٹینٹیز اور جو ایکسٹریمزم پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے وقت لگے گا. اور افسوس یہ ہے کہ اس سے پہلے چونکہ الیکشنز آ رہے ہیں, مڈ ٹرم الیکشنز, تو اس میں جو آئیڈیاز ہیں وہ اور تقویت ان کو مل جائے گی, جس کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے پیدا ہو سکتی ہے.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے ساجد طرار صاحب نے جو ڈیموکریٹ ہیں اور صدر کے ساتھیوں میں سے ہیں, ان کے قریبی ہیں. طرار صاحب یہ بتائیے کہ جو کتاب لکھی ہے جیمس کومی صاحب نے, اس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کی صدارت کو جنگل کی آگ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دور امریکہ کے اقدار اور رواجات کو بری طرح تباہ کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ بحثیت ایک ڈیموکریٹ, بحثیت ایک ریپبلکن, سوری. طرار صاحب آپ لائن پر ہیں, ساجد طرار صاحب لائن پر ہیں, میرے خیال سے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے.
میں آپ کو سن رہا ہوں.
جی فرمائیے صاحب. جی
جی دیکھیں, میں یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے, یہ آج سے جیمس کومی صاحب کو بلیم کرنا کوئی مناسب نہیں ہے. یہ دیکھیں, جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیت کر آئے ہیں اور جو ایک میڈیا کی خوفناک جنگ جو ہے ان کے خلاف جاری ہے, یہ ووٹرز کے لیے یا سٹیزنز کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ دیکھیں, وہ امریکن پریزیڈنٹ ہے, وہ اپنے ووٹ لے کر جیتے ہیں, اور یہ کچھ آرگنائزیشنیں جس میں اب ایف بی آئی بھی شامل ہے, یہ ان لوگوں کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے, آفس آف دا پریزیڈنسی کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے, جو کہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے آنے والے دنوں میں. اور میڈیا جو کہ ایک بے لگام ہو چکا ہے, نہ صرف امریکہ میں, پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو کرپٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ میڈیا ونگز بنا لیتی ہیں اپنے ساتھ, جس طرح واشنگٹن پوسٹ اب امیزون کا ایک گروپ ہے, اور وہ ان کو یوز کرتی ہیں. یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے. اگر اس کو مزید نہ روکا گیا کسی طریقے سے تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے. تو کومی صاحب, ایف بی آئی کا ڈویژن ہونا, ایف بی آئی کا ہلری صاحب کی, ہلری مسز کلنٹن کی ای میلز کو نہ چھیڑنا, ان کے ٹارمیٹ پہ ان کی ملاقات ہونی, اٹارنی جنرل سے ان چیزوں کو نہ چھیڑنا, الیکشن میں ان کے کوشچنز جو تھے وہ نہ بتائے, اس کا کوئی ایکشن نہ لینا, اور بے حساب ایسی چیزیں ہیں جس میں بائس اوپینین نظر آتی ہے ایف بی آئی کی اور دوسری آرگنائزیشنز کی. اگلے دنوں مائیکل کوہن کے آفس پہ حملہ کرنا جو کہ ان کے جورسڈکشن میں نہیں تھا, تو یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ سامنے نظر آ رہا ہے, جس کے کچھ مثبت اثرات نہیں ہوں گے سوسائٹی کے لیے, جمہوریت کے لیے, اور فرسٹ ورلڈ کے لیے. یہ بہت خطرناک چیزیں نظر آ رہی.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, اس کتاب پر تبصرہ کرنے والے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کئی باتیں ایسی ہیں اور انکشافات موجود ہیں جو صدر ٹرمپ کی مشکلات میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں. کس حد تک حقیقت ہے اس میں؟
یہ درست ہے لیکن دیکھیں, میں یہ جو ابھی صاف فرما,
ساجد طرار صاحب تھے ہمارے ساتھ.
جی میں ان کی ایک تائید ضرور کرتا ہوں, وہ یہ کہ چونکہ اس کتاب کے متعلق ڈائیورس قسم کے ایشوز اور ایپٹیچیوڈ رکھے جاتے ہیں, تو ضروری یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے سچائی کو سامنے لایا جا سکے. ضروری ہے کہ جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے لایا جا سکے, تاکہ لوگ بلا وجہ کسی قسم کے شکوک میں نہ رہیں, بلکہ ایک فیکٹس کو دیکھ کے بات کریں, جو اس وقت نہیں ہو رہا. تو امید یہی ہونی چاہیے کہ جو مولر انویسٹیگیشن ہوگی اس کی وجہ سے فیکٹس سامنے آئیں گے, تاکہ تمام لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں وہ ایک ہی قسم کے فیکٹس کو دیکھ کے فیصلہ کریں,
صحیح,
جو اس وقت نہیں ہو رہا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً اگر یہ کتاب ایسے رہتی ہے اور اگر اس کی جو ایشوز ریز کیے گئے وہ کلیریفائی نہیں ہوتے اور سچائی سامنے نہیں آتی, تو پھر یقیناً ٹرمپ صاحب کی پاپولیرٹی میں برا اثر بھی پڑ سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر, دس از جو مجھ سے سب سے اہم, کہ ملک کے اندر ڈویژنز اور بڑھ جائیں گی اور وہ بہت منجمد ہو جائیں گی, جس کے نقصانات آئندہ بہت سیریس ہو سکتے ہیں.
طرار صاحب ایک آخری بات, یہ جو کتاب آئی ہے ایک ایسے وقت میں آئی ہے جو کہ الیکشن کا سال ہے, جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا اور ناقدین بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے, کیا یہ جو ڈویژن ہے سوسائٹی کا یا جو کچھ بھی یہاں پولرائزیشن ہے, یہ اس انتخاب پر, آپ ایک ریپبلکن ہے, ریپبلکن کے حصے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثر انداز ہو سکتا ہے انتخابات کے نتائج کے اوپر؟
میں اس چیز کو بالکل اس کو رد کروں گا.
جی
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک واحد پریزیڈنٹ ہے جن کی بیس ابھی تک ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. 98% لوگوں جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے ڈاٹا ایسے سروے کے مطابق ابھی تک ان کے ساتھ ہے, نہ کہ صرف 98%. میرے خیال میں ان کی پاپولرٹی اور گین کر رہی ہے, جتنا میڈیا یا سی این این ان کو فری ٹائم دے رہا ہے, چیزیں اکٹھی کر رہا ہے, سیکشل ان کے چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں, کومی صاحب سارے ٹرائی کر رہے ہیں اپنی, میرے خیال میں در حقیقت ہی ان کے پازیٹو سائڈ پہ جا رہی ہیں, اور دیکھیں گے آپ سیکنڈ الیکشن میں. یہاں تک یہ تو کچھ بھی نہیں ہے قومی صاحب, ہمارے تو ناقدین جو ڈیموکریٹ سائڈ پہ یا کچھ اور ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب انسین ہیں, لیکن 4.1% ان امپلائمنٹ اور ڈاؤ چارج 26,000 تک اوپر جانا, دنیا میں بیلنس واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا بینڈ ڈلیور کر رہے ہیں, لوگ اکانومی کو دیکھیں گے, جابس کو دیکھیں گے, اور میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ از اے ٹو ٹرمز پریزیڈنٹ, از ناٹ اے ون ٹرم پریزیڈنٹ.
بہت شکریہ ساجد تارڑ صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. یہ ایک بڑا عام موضوع ہے, خاص طور پر امریکہ میں جب کہ انتخابی سال ہے, یہ موضوع بہت زیادہ اس وقت تو لوگوں میں پایا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ پہ گفتگو کر رہے ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ دونوں کا. اور اب چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شام پر امریکہ, برطانیہ اور فرانس کے حملے کے بعد ساری دنیا میں اس کا رد عمل ہو رہا ہے. لگزمبرگ میں یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا ہے, جبکہ پیرس میں وہاں کی پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوا ہے. ایک طرف سارا ہکربی جو کہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری, ان کا کہنا ہے کہ صدر اپنے اس بیان پر قائم ہے کہ وہ وہاں سے شام سے اپنی فوجیں واپس لائیں گے, جبکہ فرانس کے صدر کا کہنا یہ ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی صدر ٹرمپ کو اس بات پر قائل کر چکے ہیں کہ وہ ابھی فی الحال وہاں سے امریکی فوجیں واپس نہ لائیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پیرس یونیورسٹی سے ڈاکٹر عطا صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب جی بتائیے کہ کیا اس وقت ڈیولپمنٹ سے, خاص طور پر پیرس میں جہاں اس سلسلے میں اجلاس بھی ہوا ہے اور لگزمبرگ میں جہاں پر یورپی یونین کا اجلاس ہوا ہے, آپ کیا کہتے ہیں, کیا صورتحال بن رہی ہے اور کہاں جا رہے ہیں حالات؟
میرے خیال میں ابھی جو نیوز پیپرز میں آیا اور جو پریس ریلیز بھی جاری کی گئی, اس میں یہ کہا گیا کہ مینول مکرن, انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنوینس کر لیا ہے کہ وہ ابھی فی الحال اس سچویشن میں اپنی فوجیں نہ نکالیں. لیکن دوسری طرف باقی لیڈرز کی طرف سے بھی یہ ریزرویشن آئی ہے کہ مزید میزائل حملے نہ کیے جائیں, کیونکہ جو پہلا میزائل حملہ ابھی ریسنٹلی کیا گیا ہے اس میں جتنے بھی رشین پروٹیکٹڈ ٹیریٹریز تھی ان کو ٹچ نہیں کیا گیا. یہ اس بات کا ایک واضح اشارہ ہے کہ مغرب کے جو ممالک ہیں جو سیریا کے اوپر اٹیک میں شامل تھے, وہ اس چیز کے اوپر کنسرن ہے کہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر جنگ کو نہ چھڑا جائے, اور اسی لیے رشیا کو انوالو نہیں کیا گیا. اور رشیا کی طرف سے ایک شدید رد عمل سامنے آیا ہے, لیکن اس کو یونائٹیڈ نیشن میں بھی کوئی اتنی انٹرٹینمنٹ نہیں ملی کیونکہ اس کی قرارداد کو ویٹو کر گیا. تو فی الحال فرانس اسی سچویشن میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کے اس بات کو آگے چڑھایا جائے کہ کسی طریقے سے نیگوشیشن کے اوپر دوبارہ جایا جائے, اور جو ایک میسج دینا تھا, کلیئر میسج دینا تھا. اور فرانس نے اس کی جو فرانسیسی وزیر خارجہ, انہوں نے جو ایکسپلینیشن کل دی تھی کہ کیوں حملہ کیا گیا, اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ فرانس نے پہلے ایک کہا تھا کہ ہم نے ایک ریڈ لائن بنا دی ہے, تو اگر اسد اس ریڈ لائن کو یا کوئی بھی رجیم اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا تو ہم کاروائی کریں گے. تو ہم نے اپنے اس بیان کو پروف کیا ہے کہ جو ریڈ لائن کراس کی گئی تھی کیمیکل ویپنز کی, ہم نے اس کے جواب میں ان کو تنبیہ کیا ہے کہ اگر آپ یہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو ہماری طرف سے یہ ریئیکشن آئے گا. سیم سچویشن برٹش کی طرف سے بھی دی گئی ہے, لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو کافی جگہوں سے اوور آل ساؤتھ ایشیا سے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے, مڈل ایسٹ سے بھی, اور ایون مغرب کے کچھ ممالک سے بھی اس کے اوپر خاصی تنقید کی گئی ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے اور یہ ایک یک طرفہ کاروائی ہے جو مزید حالات کو خراب کرے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. اس ساری سچویشن میں ابھی چین کا رد عمل دیکھنا ہے. چین کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے واضح نہیں آیا کہ چین ایک کیا پوزیشن لیتا ہے. تو میرے خیال میں ابھی دیکھنا پڑے گا, سچویشن کنٹرول میں نہیں ہے, اور میکرون کوشش کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مزید ایسی کاروائی کی, یک طرفہ کاروائی کی کوشش نہ کی جائے.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر امجد ملک صاحب نے لندن سے. بیرسٹر امجد ملک صاحب, یہ فرمائیے کہ جو حملہ ہوا ہے اور اب جو اس پر جس طرح سے رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے دنیا میں, خاص طور پر روس کی جانب سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات تو ایک کسی الجھاؤ کی طرف جا رہے ہیں مزید؟
میرے خیال میں معاملات پہلے ہی تھوڑے سے الجھے ہوئے ہیں. برطانیہ میں جو ان کے ایجنٹ کو ہلاک کیا ہے پوائزن کے ذریعے, اس کے بعد جو رد عمل آیا تھا وہ اسے لگ رہا تھا کہ روس کے خلاف اس طرح کی کوئی کاروائی یا اس طرح کی کوئی ان کو کارنر کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی نہ کوئی کام ہوگا. یہ جو میزائل اٹیک ہے یہ فوڈر پرووائڈ کرتا ہے, لیکن اس کو انٹرنیشنل لا یا جو آپ کے ادارے ہیں انٹرنیشنل ادارے, ان کو ملائے بغیر یا پارلیمان یا कांग्रेस को बुलाए बगैर इस तरह की यूनिलैटरल एक्टिविटी जो है उसके ऊपर जो आपको तबसरे मिल रहे हैं वो भी इस तरह का जो है रियलिस्टिक मिल नहीं थे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अमेरिका ने फैसला करना है कि आया इसको कर्टेल एक्टिविटी अपने जो है एक्सपोजर के लिए इस्तेमाल करना है या होल स्केल आगे इसको आगे लेके जाना है। आगे जो है वी कैन टर्न इनटू वॉर वेरी क्विकली, अगर आपका एक भी मिसाइल इधर उधर लग गया और या रशियन इंस्टॉल या रशियन प्रेजेंस के ऊपर चला गया तो मेरे ख्याल में ये मामला एस्केलेट हो जाएगा और फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके इसके लिए प्रॉपर आईएए की जो इंस्पेक्शन है वो मांगी जाए, बकायदा रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल की जाए और वो मुतलका ममालिक जो इस मोहम्मद जई को सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने अपने मुतलका अपने पार्लियामान से उसकी इजाजत लेके आए ताकि लीगैलिटी इशू ना रहे। फिर आप जो कानूनी तौर पे कोई महाज बना के रशिया को कटेल करते हैं या बैकफुट पे लेके जाते हैं उसके पीछे आपकी एक स्ट्रांग बैकिंग होगी। अगर इस तरह यूनिलैटरली करेंगे तो उसके दो तीन नुकसान आते हैं। एक तो रशियन जो कैंप है वो मजबूत होगा कि ये देखे जी ये यूनिलैटरल मुहिम जो ही है जिसके पीछे यूएन नहीं खड़ा या इंस्पेक्शन नहीं हुई। दूसरा वो तो रिजीम चेंज की तरफ जाएंगे कि क्योंकि असद को रशिया सपोर्ट करता है इसलिए अमेरिका इसको खत्म करना चाहता है। तीसरा वो कह के जी ये सिर्फ अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए कि हम बड़े मोम जो है हम जो चाहे कर सकते हैं और हम जहां हमारे मफादात को नुकसान होगा हम वहां बमबारी कर देंगे, तो वो ये शो करेंगे कि ये सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है हकीकतन कुछ है तो ये यूएनओ में जाते, आईएए में लेके जाते, बरतानिया अपनी पार्लियामेंट में लेके जाता तो ये एक वो समझेंगे कि ये एक एक्सरसाइज है जिससे सिर्फ इंटिमिडेट करना है। फाइनली जो सबसे खतरनाक चीज है इसको जो बेचा जाए नौजवानों में या आईएसएस में या उस वहां पे जो रेडिकल फोर्सेस काम कर रही हैं, इस तरह के मिसाइल जो हमले हैं ये प्रोवाइड करते हैं फॉर्डर टू यंग इन माइंड जो पहले ही डिसल्यूजन है फॉरन पॉलिसी के ऊपर जिनके तहफात है जो यूरोप में और इधर उधर जाके इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां सिर्फ इस वजह से करना चाहते हैं कि उनके तहफात हैं सीरिया के इराक के और इस तरह के मामलों के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं यूनिलैटरल इस तरह के अटैक्स विदाउट इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल फोरम्स या बाकी मुल्कों को साथ मिलाए बगैर ये उनको वो मुहैया करते हैं फॉर्डर जो फॉरेन पॉलिसी डिसेंट के ऊपर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का मौजब बनते हैं। मेरे ख्याल में कॉशियस कैलकुलेटेड और लीगल अप्रोच जो है अपनानी चाहिए। ट्रंप को संभालने के लिए भी जो बड़े ममालिक हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए जिसमें फ्रांस जर्मनी और बरतानिया सर फहरिस्त
हैं। डॉक्टर अता मेरे पास एक मिनट से भी कम है, मुझे ये बताइए कि यूरोपीय यूनियन का ओवरऑल इस पर क्या रिएक्शन है? डॉक्टर अता आप लाइन पर हैं?
जी, जो लक्समबर्ग में मीटिंग हुई है उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो किसी एक बात के ऊपर नहीं आए और वहां पे अभी इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि जब तक ये सीरिया का कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं आता तब तक फौजें वहां पे रहने चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये जो डेलीगेशन गया है जो केमिकल वेपन्स की चेकिंग के लिए कमेटी है उसको रशिया और सीरिया ने रोक दिया और दोनों में दाखिल नहीं होने दिया। तो सिचुएशन अभी इतनी कंट्रोल में नहीं है और रशिया की तरफ से रिएक्शन आ सकता है और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ब्रिस्टो साहब ने कहा है ये एक जंगी माहौल बना हुआ है और एक एक बड़े पैमाने पे जंग फैल सकती है।
मतलब ये कि और जो इस वक्त तो सीरिया के रेजिम की पोजीशन है क्या वो इससे स्ट्रांग हुई है? ब्रिस्टो साहब
ने रोड मैप बनाया एक 18 महीने का उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। आपको पता है रशिया की वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, आप उसको गैल्वनाइज नहीं कर सके। रजीम चेंज आपके पास उस लेवल की मिलिट्री पावर नहीं है कि आप जाके धड़ल्ले से रजीम चेंज कर दे।
बहुत
रशिया बैठा है
बहुत।
मेरे ख्याल में हमने चढ़ाई पहले की है और आईएई और यूएन को बाद में इन्वॉल्व करना शुरू किया है जिसकी वजह से जो प्लेयर आपके साथ चल सकते थे वो बिदक जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। अब आप
बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, मेरा टाइम खत्म हो गया बिल्कुल। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। सामाइन के साथ हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे असफर इमाम, अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اسی سال جنوری میں جموں میں خانہ بدوش قبیلے کی ایک 8 سال کی بچی آسفا معمول کے مطابق اپنے گھوڑوں کو گاؤں سے دور چراگاہوں کی طرف لے کر گئی۔ ایک ہفتے بعد اس کی لاش جنگل سے ملی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی تحقیقات کے مطابق آسفا کو اغوا کرنے کے بعد ایک مقامی مندر میں قید رکھا گیا تھا، جہاں اسے نشہ آور دوائیں کھلائی گئیں اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ پولیس نے جیسے ہی ملزموں کی نشاندہی کی، مقامی آبادی کے کچھ لوگ پولیس کے خلاف ہو گئے۔ 8 سالہ بچی کے وحشیانہ ریپ اور قتل کو مذہبی ٹکراؤ کا رنگ دے دیا گیا۔ جموں کے کچھ وکلا اور ایک دائیں بازو کی تنظیم نے ملزموں کی حمایت میں جلوس نکالے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بعض وکلا کی طرف سے پولیس کو ایک بچی کے قتل اور زیادتی میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف فرد جرم دائر کرنے سے روکنے کی کوشش کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور از خود کیس کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے 19 اپریل تک اس بارے میں جواب طلب کیا ہے۔ کیس کی پیروی کرنے والی وکیل دیپیکا راوت کہتی ہیں،
میں جو یہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے، میں اس کو ایک بڑی ہی پوزیٹیو سینس میں لے رہی ہوں، بہت ہی پوزیٹیو وے میں لے رہی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جو دیش کا سب سے بڑا کورٹ ہے، دیش کا سب سے بڑا جو انصاف کا کورٹ ہے، اگر وہ کورٹ اس ایشو پہ جاگا ہے تو آئی ایم شیور اس بچی کو انصاف بہت جلدی ملے گا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ وہ اب سپریم کورٹ میں پیش ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہرحال جنوری میں ہونے والے واقعے کو آج بھی جب آسفا کے والد اختر صاحب یاد کرتے ہیں تو انہیں اب تک اس کا یقین نہیں آتا کہ کس طرح کوئی انسان ایک بچے کے ساتھ ایسا درندہ بن سکتا ہے۔
ہماری بچی کے ساتھ اتنا بڑا ہو گیا تو ہم کو بھی مار دینا، کہ اس میں کیا ہے؟ ہماری بچی کے 8-7 دن اس کو کس طرح رکھا، اس کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، تو ابھی ہم کو کیا خطرہ ہے؟ خوبصورتی اس کے پیچھے وہ باتوں سے اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کچھ بنے گی، اور اس کے ساتھ اتنا زیادتی کی، اس کے ساتھ اتنا اس کو ٹارچر کیا، اس کو پرنٹ بھی دیا، میم ہم نے دیکھا جب اس کی ڈیڈ باڈی کو، بہت بری طرح اس کو مارا، میں بیان نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا تھا ہمارا جیسا آدمی، کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کے سر اتنا کیا کیا اس بچی کا، اس نے بچیوں نے اس کا کیا بگاڑا تھا ان لوگوں کا، اس طرح انہوں نے اس کو مارا۔
طالب حسین وکیل اور کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آسفا کے معاملے میں اگرچہ سیاست نے انتہائی منفی کردار ادا کیا ہے، لیکن معاشرے کے مثبت پہلو بھی سامنے آئے ہیں۔
جس دن میں اریسٹ تھا، انفیکٹ اس دن بھی جموں یونیورسٹی، جو کہ اس میں جس میں میجورٹی ہندو بچوں کی ہے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، بہت بڑا احتجاج کیا اور مسلسل ایک کمپین چلائی ہوئی ہے آر ایس پورا کے اندر، ایک نو مور آصفا نام سے ایک کمپین چلائی ہے، جس میں ایک بھی اس کمپین چلانے والوں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے ہندو ہیں۔
سابق رکن اسمبلی میم افضل کانگریس کے ایک آزمودہ رہنما اور اس وقت پارٹی کے قومی ترجمان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خیال درست نہیں ہے کہ ان کی پارٹی نے اس المناک واقعے پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔
کانگریس پارٹی برابر اپنی پریس کانفرنسز میں یہ بات اٹھا رہی ہے اور تمام کانگریس کے بڑے لیڈر اس پر بولے ہیں۔ پورے ملک کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور جس طرح نربھیا کانڈ ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے کٹھوا میں جو ہوا، ابھی آج اتفاق سے ایک اور واقعہ ہو گیا سورت کے اندر، گجرات میں، وہاں 8 سالہ بچی کو ریپ کیا گیا ہے، لگاتار 8 دن تک اس کی لاش ملی ہے اور اس کے جسم پر 80 ٹارچر کے نشانات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل یہ بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی ہے، کوئی بچہ ریپ ہو تو لوگ پوچھتے ہیں اس کا مذہب کیا تھا۔ ارے بچے تو بچے ہیں، کسی کے بھی ہوں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔
جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علم دوسرے گروپس کے ساتھ مل کر اس واقعے پر احتجاج اور ایک کینڈل مارچ کر رہے ہیں۔ سری نگر میں ایک اور ایکٹیوسٹ طالب چودھری اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔
کینڈل مارچ رکھا ہوا ہے، ہمارے جے این یو اور دہلی کے کوئی 4-5 یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے کنورجنس میں مل جل کے رکھا ہوا ہے یہ کینڈل مارچ۔ ان کے ایڈوکیٹ ہیں دیپیکا جی اور طالب جی، ان کو وہ لوگ جو یہاں کے ہیں جہاں پہ ان بچے کا ریپ اور مرڈر ہوا، وہاں کے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بہت تھریٹ دے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی ریزن میں بھی کچھ پرووائڈ کیا جائے۔
اور آسفا کے والد اختر صاحب صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کی بچی کے ساتھ انصاف کیا جائے۔
ہماری بچی تھی، سب کی بچی، آپ کی بھی بچے ہیں، لیکن ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اسیفہ کو انصاف دلا دو۔ نہیں، ہمارا ان علاقوں میں ہمارا جینا حرام ہے، بالکل کیا ہے،
ہماری چھوٹی سی بچی کے ساتھ کیا ہوا تو کل کسی اور کے ساتھ ہوگا تو کیا کر لیں گے ہم. بس میری ساتھ لاسٹ گزارش یہی ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے.
سامعین, اس بارے میں ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی رہنماؤں کا رد عمل حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.